پوچھیں ان پر جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان قربان ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں چلی گئی ہے. صرف 25 لاکھ تو ذبح ہو گیا انڈونیشیا میں, ایک ملک کی 6 لاکھ تو یہاں پاکستان بننے میں ذبح ہو گئے. یہ تو تخمینہ ہے, تو گن کے کسی نے تھوڑا. ایک ہمارے پاس آیا کرتے تھے فضل مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریائے ستلج تیر کے پار کیا جب 47 کے فسادات ہوئے, کہ ساری رات ایک کماد کے کھیت میں چھپا رہا, پھر رات کو کہیں جگہ لکڑی تلاش کی, اس کو پانی میں ڈالا اور اس کو جو میں نے تیر کیا تو پورا دریا لاشوں سے بھر کے چل رہا تھا. یہ وہ لاشیں جو پھول کے ابھر کے اوپر آ گئیں, جو نیچے بیٹھ گئیں, ان کو مچھلیاں کھا گئیں, سارا دریا یوں لاشوں سے بھر کے چل, ان کو کون گنے گا؟ یہ تو خالی گنتی ہے اندازے کی کہ 6 لاکھ بچے بچیاں ذبح کر دیے گئے, مرد عورت بوڑھے جوان. تو کوئی معمولی قربانی نہیں ہوئی, کسی نے تبلیغ کی محنت نہیں اٹھی. اس کے بھی کچھ اصول بنائے گئے, اخذ کیے گئے, کہ میں وضاحت سے کہوں دین کی احیاء کے لیے ایسا طریقہ منصوص قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے, اخذ کرنا پڑے گا, استنباط کرنا پڑے گا. تو ایک بات کو لے کر مولانا یاد صاحب بھی کھڑے ہو گئے, انہوں نے محنت شروع کی. 70 سال کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ان کی محنت کا نتیجہ زیادہ مثمر, زیادہ طاقت سے ابھرا اور زیادہ عام ہو کے پھیلا اور 6 براعظم میں پھیلتا چلا گیا. اس لیے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جو چاہے اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے. سبیل نکرہ ہے, الف لام کے ساتھ نہیں. تو لفظ سبیل کا مطلب یہ ہے کہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں, مختلف ہوں گے, السبیل نہیں ایک نہیں ہو سکتا, مختلف ہوں گے, لیکن جو جتنا سنت کے قریب ہوگا وہ زیادہ نفع پہنچانے والا بن جائے گا. یہ بات. تو ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو اللہ کے حکموں پر لانے گئی, میں نے تھوڑی سی تفسیر آ کر آپ نے سامنے پیش کی, کیسے معاشرہ, معاملات, عبادات, ہر چیز ختم ہوئی پڑی. اب اس معاشرے کو کہاں سے شروع کریں کہ اس کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے؟ تو یہاں صرف استنباط چلے گا. استنباط ہر محنت والا استنباط ہی کرتا ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ یہی ہے اور غلط ہے, یہ اس کا دعویٰ مبنی بر خطا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. باقی یہ کہ اپنی محنت سے عقیدت ضرور ہو کہ ہم نے تو یہی کرنا ہے, چونکہ سبیل کا لفظ خود بتاتا ہے کہ ایک وقت میں آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے مدرسوں میں کچھ لوگ خاص ہیں فتویٰ دینے کے لیے, بھائی وہ افتا کا کام کریں تو ادب کیوں نہیں پڑھاتے, تفسیر کیوں نہیں پڑھاتے, خود بھی بھائی یہ سب پڑھائیں گے, یہ نحو پڑھائیں گے, یہ ادب پڑھائیں گے, یہ منطق پڑھائیں گے. تو سبیل کا لفظ اپنی نکارت کی وجہ سے, نکرانی کی وجہ سے کئی چیزوں کئی راستوں پر دلالت کرتا ہے, لیکن ایک وقت میں ایک ہی راستے پر آدمی چلے اور جتنی یکسو سے چلے گا اتنا اس میں ترقی کرے گا. اس ہم کہتے ہیں اسی میں لگو, اسی میں لگو, اسی میں لگو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور طریقوں کی نفی کر رہے ہیں, بھائی ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے, اس میں سب کو لگاؤ. اب اس سارے بگڑے ہوئے معاشرے کو رخ پر لانے کے لیے مولانا لیاض صاحب نے بھی ایک طرز محنت شروع کی. اس کی میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کسی بھی محنت سے نتیجہ لینے کے لیے پہلا قدم صحیح ہونا ضروری ہے. جنگ جانو تو ادھر منہ کریں گے, سرگودے جانو تو ادھر منہ کریں گے, تو پھر ہر قدم سرگودے کو اٹھے گا, ہر قدم جنگ کو اٹھے گا. اگر جنگ کو جانو منہ ادھر ہو تو ہر قدم جنگ سے دور لے جا رہا ہے, سرگودے جانو منہ ادھر ہو تو ہر قدم سرگودے سے دور لے جا رہا ہے. یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہر نبی کے سامنے معاشرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنی محنت کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اگر ہم ابتدا وہی کر لیں جو نبی نے کی تو اگلا قدم بھی ساتھ جڑ جائے گا. ابتدا صحیح ہو تو اختتام بھی صحیح ہو جائے گا. ایک آیت ایک حدیث نقطہ ابتدا بتاتی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے کملی والے کھڑا ہو جا اپنے رب کی بڑائی بیان کر. یہ نقطہ ابتدا ہے کہ محنت کی ابتدا اللہ اکبر سے کرو, لا الہ الا اللہ سے کرو, جو تبلیغ کا پہلا نمبر. کہ ان کو حلال حرام نہ بتاؤ, جائز ناجائز نہ بتاؤ, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. پھر جب مزید قرآن کو دیکھا تو ہر نبی کی دعوت کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام کا قول، ما لکم من الہ غیرہ، ہود علیہ السلام کا قول، ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام کا قول، ما لکم من الہ غیرہ، شعیب علیہ السلام کا قول، ہر نبی کا ایک ہی قول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی ہمارے نبی کا قول، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پہلی محنت کی بنیاد ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے. اس پر تعارف کیسے ہوگا بھائی؟ سنو کہو، سنو کہو، سنو کہو، دل اثر لینا شروع کر دے. توحید اور رسالت، پھر اس بگڑا ہوا وجود ہے، اس میں کس عذر کو پہلے ٹھیک کیا جائے کہ سارا جسم ٹھیک ہو جائے؟ نظر غلط سے دیکھتی ہے، زبان غلط بولتی ہے، بولتی ہے تو تمیز ہی نہیں رکھتی، کان سنتے ہیں تو تمیز نہیں رکھتے، نظر دیکھتی ہے تو تمیز چھوڑ جاتی، ہاتھ حرکت کرتا ہے تو تمیز نہیں رہتی، پاؤں اٹھتے ہیں تو تمیز نہیں رہتی، تو سارا وجود بگڑا ہوا ہے، کہاں سے کس کو ٹھیک کریں؟ تو ایک حدیث رہنمائی کرتی ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہوگا. وہ ہے دل، دل ٹھیک ہو جائے نظر ٹھیک دیکھے گی، زبان ٹھیک چلے گی، ہاتھ ٹھیک چلے گا، پاؤں ٹھیک چلے گا، دماغ ٹھیک سوچے گا، دل ٹھیک ہو جائے. تو دل کو جسم میں سے لینا اور لا الہ الا اللہ کو دین میں سے لینا. یا اس کی مثالیوں سمجھا، مریض آیا ڈاکٹر کے پاس، ادھر دواؤں کا ایک انبار ہے، ادھر مریض کے امراض بے شمار ہیں، وہ کہتا میرے سر میں بھی درد ہے، میرے پیٹ میں بھی درد ہے، میری کمر میں بھی درد ہے، مجھے قبض بھی ہے، مجھے دست بھی ہیں. تو مریض ڈاکٹر کا، ڈاکٹر کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ان امراض میں سے پہلے ایک مرض کا انتخاب کرے، کہ پہلے کس چیز کا علاج کیا جائے. میں ایک آدمی آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے درد گردہ میں، تو اب اس کا علاج آپریشن نہیں، ابھی اس کے درد کو ٹھیک کرنے کا کوئی نظام کیا جائے. درد ٹھیک ہو گیا، اچھا اب اس کا آپریشن کرو. وہ مریض آیا ہے آپریشن کے لیے، پتا چلا اس کا تو بلڈ پریشر ہی اب نارمل ہے، اچھا پہلے اس کا بلڈ پریشر نارمل کرو پھر اس کا علاج. پڑھائے اس کو تو شوگر بڑی ہوئی ہے، اچھا پہلے اس کی شوگر کو ڈاؤن کرو پھر اس کا اگلا علاج. تو پہلے مرض کا انتخاب، اگر مرض کے انتخاب میں خطا کھا گیا، تقدیم و تاخیر کر گیا، تو مرض بگڑ سکتا ہے. تو مریض میں کس مرض کو پہلے لے، اور یہ دوائیں ہیں 50، ان 50 دواؤں میں سے کون سی دوا کو پہلے لے. صحیح دوا کا انتخاب، صحیح مرض کا انتخاب اگر ہو گیا اور علاج شروع ہو گیا، تو آہستہ آہستہ مریض سارے امراض سے نکل آئے گا. فیصلہ باد سارا بیمار ہے، میں بھی بیمار ہوں، آپ بھی بیمار ہیں، ہماری نظریں، دل، دماغ، ہر چیز آزاد ہے، اللہ اس کے رسول کے پابند نہیں. ہم چاہتے ہیں یہ سارا سانچہ شریعت میں آ جائے. تو علاج تو ہے شریعت، پر شریعت کی پہلی کون سی دوا کھلائی جائے، پھر سارے وجود میں پہلے کس وجود، پہلے کس عضو کو دوا دی جاتا ہے کہ سارا جسم ٹھیک ہو جائے. تو یہ حدیث، یہ آیت، ان فی الجسد مضغہ، یہ حدیث، قم فانذر وربک فکبر، یہ آیت، گویا دل کو غذا دو لا الہ الا اللہ کی. جب دل کو لا الہ الا اللہ کی غذا ملے گی تو یہ طاقت پکڑے گا، طاقت پکڑے گا. جو جو یہ طاقت پکڑتا جائے گا تو سارے وجود میں نیکی کا فیضان پھیلتا چلا جائے گا. تو دین کی محنت تو فرض عین ہے اس وقت ہر مسلمان پر. یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ نافع اس وقت کوئی نہیں. اس کے لیے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، آج سے 20 سال پہلے دلائل دینے پڑتے تھے، آج دلیل کی ضرورت کوئی نہیں کہ اس کے نفع کو اللہ نے کس طرح سارے عالم میں پھیلا دیا ہے. ایک ادنا استعداد والے سے لے کر اعلیٰ استعداد والا ہر انسان اس میں نکل کے ہدایت کا نور لے رہا ہے. ان پڑھ پڑھے لکھے، گونگے، بہرے، نابینا، معذور، ہر قسم کے. ایمانیات، ایمانیات تو لا الہ الا اللہ سے پہل ہوگی، لا الہ الا اللہ سے. تو مولانا علیہ صاحب نے محنت کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کی، لا الہ الا اللہ. میں نے ایک دفعہ ان کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کسی نے مجھے آ کر کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، مولانا علیہ صاحب بلا رہے ہیں. میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھ بھی تھا، ہم رامائن میں پڑھتے تھے دونوں، تو ہم دونوں گئے تو ایک نور کے ایک حالے میں کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے مسافہ کیا بڑی گرم جوشی سے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، تو میں جواب دینے لگا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں دیکھوں یہ خود کیا کہتے ہیں، تو میں چپ ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایمان کو بولنا شروع کیا، ایمان. وہ ان کا بول ایسا تھا کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا، اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایمان کو بیان کر رہے ہیں، ایمان کو. تو جس دین کی محنت کا پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کے گرد گھومے گی تو دلائل نتیجے کے لحاظ سے, دلائل نتیجے کے لحاظ سے اور استنباط قرآن و حدیث کے سے لے کر جب دونوں کو جمع کیا تو پتہ چلا کہ پہلی بنیاد ہی صحیح قائم ہوئی کہ بگڑے سے بگڑے مریض بھی آ کر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. یہ عجیب عجیب کیس, ایسے ایسے لوگ جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ تو کبھی ہدایت نہیں پائیں. پچھلے دنوں ہم چونیا گئے تو ایک زمیندار آیا, بڑی بڑی مونچھیں ایسی, خون خوار قسم کا چہرہ, یعنی ہم اس کو لے کے جا رہے تھے, یہ چیک پوسٹ نہیں تھی پولیس والوں کی کھڑی, تو انہوں نے گاڑی روکی تو دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے, کہنے لگے اینو لے جاؤ تو ساری چونیا نو سکھا جاؤ. پولیس والے نے کہا اگر اینو لے جاؤ ساری چونیا نو سکھا جاؤ. تو پہلی مجلس کا جب اختتام ہوا تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے, پتہ نہیں بننا کیے. دو دن گزارے, تیسرے دن چھٹی لے کے گیا, ایک آدمی کی 14 ایکڑ زمین دبائی ہوئی تھی, اس کو بلا کر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا واپس لے اور پچھلی معاف کر دو. وہ ایسا ڈرا ہوا تھا, کہنے لگا جی تسی رکھ لو میں نے ٹھیکہ دے دو کا نام پچھلی میری معاف کر. ایسا اللہ نے اس کی زندگی کو سارے ظلم چھوڑ دیے. وہ بےچارا ایسا مقدموں میں پھنسا ہوا تھا کہ وہ مقدمے بھگتتا ہوا ہی بےچارے کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کے بعد اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. تو لا الہ الا اللہ کم فاندر و ربا کا فکبر, پہلا نمبر. پھر جب ہم مزید آگے غور کرتے ہیں تو ایمانیات کے بعد دوسرا حکم نماز کا آیا, اور یہی ترتیب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دے رہے ہیں. تو یہ سب استنباط ہے, استنباط ہے, ہر ایک نے استنباط کیا, مولا الیاس صاحب نے بھی استنباط کیا. اور جب محنت ہوئی اور نتیجہ سامنے آیا تو نتیجے کے لحاظ سے اس وقت تبلیغ وہ کام ہے جس سے امت کا ہر طبقہ نفع اٹھا. ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے, امریکہ سے بچے میڈیکل چھوڑ کے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں کے میڈیکل کالج کے لڑکے دعائیں مانگتے ہیں کہ امریکہ کے میڈیکل میں مجھے داخلہ مل جائے. پوچھ لو جا کے پنجاب میڈیکل کالج والوں سے, وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ امریکہ میں مجھے امریکہ کی ڈگری مجھے مل جائے تو بس پھر تو آتے ہی چند سال میں پروفیسر بن جاؤں, جیسے پروفیسر بننا ہی زندگی کا مقصد ہے. اور وہ وہاں سے میڈیکل چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں قرآن اور سنت. چلو یہ تو فیصلہ آباد شہر کا لمبا جو میرے گاؤں کے ساتھ قصبہ ہے, قدیم قصبہ, پرانی جگہ, ٹوٹی پھوٹی جگہ, وہاں امریکہ کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر. پہلا قدم تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا, پہلا سبق دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ, پہلا نمبر تبلیغ کا لا الہ الا اللہ. دوسرا سبق اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں اقم الصلاۃ لذکری, نماز پڑھو میری یاد میں. تو تبلیغ کا دوسرا نمبر نماز, کلمہ آ گیا نماز آ گیا, تو کلمے اور نماز کو محنت کا موضوع بنایا. کہ نماز ایسی چیز ہے اگر نماز پڑھنا سیکھ گئے ہم تو ساری برائیاں نکل جاتی ہیں, سارے عیب نکل جاتے ہیں, ساری بد اخلاقی کا جنازہ نکل جاتا ہے جس کی نماز ٹھیک ہو جائے. تنہا عن الفحشاء, فحشاء بے حیائی کے جتنے گناہ ہیں, والمنکر اخلاقیات کے لائن کے جتنے گناہ ہیں, ان سب سے نماز نکال کے لے جاتی ہے. خلق ان الانسان خلق ہلوعا, انسان ہلوع ہے, بے صبرا, جلدی میں گھڑی میں تولا, گھڑی میں ماشا. مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے پٹھان کا پوت, گھڑی میں ولی, گھڑی میں بھوت. بھائی اب بڑے آدمی کی بات نکل کی, اپنی نہیں کہ کوئی پٹھان ناراض نہ ہو جائے یہاں بیٹھے ہوئے. تو ہر انسان کا یہی حال ہے, گھڑی میں ولی, گھڑی میں بھوت. صرف پٹھان کی بات نہیں, پنجابی بھی ایسا ہی, گھڑی میں ولی, گھڑی میں بھوت, سندھی بھی ایسا ہی ہے, بلوچی بھی ایسا ہی ہے. لیکن جو نماز پڑھنا سیکھ لیتا ہے وہ ایسا نہیں رہتا. الا المصلین, نمازی ایسا نہیں ہوتا, نمازی بڑا دھیما بن جاتا ہے, بردبار بن جاتا ہے, مدبر بن جاتا ہے, حلیم بن جاتا ہے. پھر دوسرا نمبر نماز. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب محنت میں بھی یہ سورہ طہٰ ہے نا, طہٰ, یہ سارے تبلیغ کے اصول اس سے نکلتے ہیں. سارا تبلیغی کام اس سورہ طہٰ سے نکالا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی تو کلمہ نماز اللہ نے دیا, کلمہ نماز, کلمہ نماز. اور مولانا یوسف بھی فرمایا کرتے تھے کلمہ نماز کو لے کے پھرو, کلمہ نماز کو لے کے پھرو. پھر تیسری بات موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به ازري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. کہ اللہ میرا علم میرا مجھے میرا سینہ کھول دے مجھے علم عطا فرما. تو علم اللہ نے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، یا اللہ سینہ کھول سینہ کھول، میرا بھائی کو میرا ساتھی بنا تاکہ تیرا ذکر کر سکیں اہتمام کے ساتھ. تو دو چیزیں یہاں آئیں، ایک علم ایک ذکر. تو تبلیغ کا تیسرا نمبر رکھا گیا علم اور ذکر. ہم سمجھتے ہیں صرف نماز کا علم سیکھنا، روزے کا علم سیکھنا، غسل کے فرائض سیکھنا، یہ سارے اتنا صحیح ہے جتنے تبلیغ والے ہیں نا، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، چلو بھائی سب عالم بن گئے. تو بھائی معاشرت کو بھی سیکھو، معاشرت کا علم، تجارت کا علم، زراعت کا علم، شادی کا علم، غمی کا علم، گھر بنانے کا علم، کپڑے پہننے کا علم، سارا علم سیکھنا. سر تھوڑے کے مسواک، یہ اس مخلوق مسواک یوں پکڑنی ہے کہ یوں پکڑنی، یوں رکھنی ہے کہ یوں رکھنی. جن کو کبھی قرآن حدیث نے چھڑا ہی نہیں وہ مسئلے چھڑے جا رہے ہیں. مسواک جی کیسے پکڑنا، یوں پکڑنی کہ یوں پکڑنا، یوں کرنی کہ یوں کر، سرما کیسے لگانا. تو عادات ہیں، عادات میں شریعت اتنا زیادہ نہیں وضاحت کرتی، بھائی یوں پکڑو یوں پکڑو، یوں رکھو یوں رکھو. جو چیزیں سنت اور مستحب کا درجہ رکھتی ہیں ان کے پیچھے تو ہندی کی چندی کر رہے، اور جو فرائض ہیں ان کو سیکھتا ہی کوئی نہیں. علم، رب اشرح لی صدری، تورات کے اترنے کے بعد پتا چلا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا جو مجھے نہیں دیا، تو اپنے غلام یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا کہ ساری زندگی بھی چلنا پڑے تو چلتا رہوں گا جب تک میری خضر سے ملاقات نہ ہو جائے. او امدیا ہو خوبا، چاہے ساری زندگی میں چلتا رہوں میں خضر سے ضرور مل کے آؤں گا، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ہم یہاں کھانے کے آداب، سونے کے آداب، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، چل بھائی ساری شریعت آ گئی، اب ساری چیزیں سیکھنے کی. پھر یہ تین باتیں ہو گئی، تین نمبر آ گئے. جب چلنے لگے تو اللہ نے چوتھی بات بتائی، قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. فرعون جیسا کافر ہو اور موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ہو، اور اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہو، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے، شاید مان جائے. اللہ کو پکا پتا ہے کہ اس نے بحیرۃ قلزم میں غرق ہونا ہے، اسے ایمان کوئی نہیں لانا، تو اللہ کیوں کہہ رہا قول لہ قول لینا. اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں اللہ نے نبوت کا کام دیا ہے. آپ دیکھتے نہیں جس چیز پہ بچے کو لانا ہو اس کے قصے سنائے جاتے ہیں، اس کے واقعات سنائے جاتے ہیں. تاجر بنانا ہو تو تاجروں کے ماحول میں بٹھاتے ہیں، تجارت کے فضائل سناتے ہیں. زمیندار بنانا ہو تو زمینداری کے ماحول دیتے ہیں، زمینداری کے فضائل سناتے ہیں. سیاستدان بنانا ہو تو سیاست کا ماحول دیتے ہیں، سیاست کے فضائل سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں والا کام دینا چاہتا ہے، تو نبیوں کے قصے سناتا ہے، نبیوں کے اصول بتاتا ہے، نبیوں کے آداب بناتا ہے، نبیوں کی کہانیاں سناتا ہے، نبیوں کے نام پہ سورتیں اتار دی، سورت محمد، سورت یونس، سورت ابراہیم، سورت یوسف، سورت الانبیاء، سورت نوح، نبیوں کے نام پہ سورتیں دیکھو. پھر نبیوں کے قصے جو چلے ہیں قرآن میں، الف لام سے لے کر والناس تک، کوئی سپارہ خالی نہیں. صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 سپاروں میں آتا ہے، پانچویں چودہویں کو چھوڑ کر ہر جگہ موسیٰ، تورات، انجیل، موسیٰ، تورات، زبور، قارون، حامان، یہ سب جو چلتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، نرمی سے بات کر، نرمی سے. یہ نرمی کا اصول صرف دعوت میں نہیں ہے، پوری زندگی میں ہے. چوتھا نمبر آ گیا اکرام مسلم، حقوق العباد، اخلاقیات، یہ چوتھا نمبر آ گیا محنت کا. تو اب ایک استنباط ہے، ایمان بناؤ، عبادات بناؤ، علم ضرورت کا حاصل کرو، ضرورت کے درجے کا ذکر کرو. جو مصنوع اذکار ہیں ان میں جو نور ہے، یہ بات کے اذکار میں وہ نور نہیں ہے. جو بات کے صوفیاء کے بتائے ہوئے اذکار ہیں ان میں وہ نورانیت نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے بتائے ہوئے اذکار ہیں، جو نور ان میں ہے. اور یہ وہ اذکار ہیں جو ہر مسلمان آسانی سے کر سکتا ہے. تو پھر چوتھا نمبر بتایا، اخلاق بناؤ بھائی، اخلاق بناؤ، نرم گفتار ہو. اس ایک اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے آج منبر جنگ و جدال کا منظر پیش کرنے لگ گئے. اس ایک اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف جو تھا وہ افتراق میں تبدیل ہو گیا. اختلاف رائے آپس میں جنگ و جدل اور کفر تک پہنچا دیا کہ فریق مخالف سے اگر دلائل میں بھی بات کرنی تھی تو اس کے لیے بھی نرمی اختیار کرنے کا حکم تھا، نہ یہ کہ آستینیں چڑھا لیں۔ ہر حال میں رائے کے اختلاف کے ساتھ احترام مسلمان کا باقی رکھنا، نرمی گفتار، کہیں میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم اگر خاص طور جو اجتہادی مسائل ہیں جس میں ایک حکم میں دو حدیثیں ہیں، تین حدیثیں ہیں، دو آیات ہیں، تین آیات ہیں مختلف، ان میں اپنی رائے کو اتنا صحیح سمجھنا کہ دوسرے کو بالکل گمراہ قرار دے دینا، یہ آج کے زمانے کی گمراہی ہے، اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ رائے کا احترام بھی باقی رکھتے تھے۔ یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے مفتی فقیر اللہ صاحب، احناف کے بہت بڑے مفتی، احناف کے بہت بڑے مفتی، اور ان کی دوستی تھی مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے مفتی، دونوں کے مسائل اجتہادیہ میں زمین آسمان کا فرق۔ یہ ان کو ملنے گئے، وہ نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مصلی پر، جب ان کو دیکھا کہ مفتی فقیر اللہ صاحب آئے ہیں تو اٹھے، مصلی سے اٹھے، ٹوپیوں پر گئے، پگڑی کو اتارا اور سر پہ مسا کر کے پھر پگڑی رکھ کے آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے نمازیوں نے کہا یہ کیا کیا، کیونکہ علماء اہل حدیث کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی پگڑی پہ مسا کرنا جائز ہے، پگڑی ہمارے نزدیک جائز نہیں، ہمارے نزدیک سر پہ مسا ہے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل، تو ان کے نزدیک پگڑی پہ مسا جائز ہے۔ تو ان کے نمازیوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ پگڑی اتاری اور مسا کیوں کیا، تو کہنے لگے وہ شخص جو آیا ہے اس کے احترام میں کیا ہے کہ اس کے نزدیک پگڑی پہ مسا جائز نہیں۔ کیسا خوبصورت اختلاف ہے اور کتنی محبت ہے، تو معلوم ہوا کہ اختلاف کے باوجود بھی محبتوں سے رہا جا سکتا ہے۔ تو قول لہ قول اللین کے اصول کو توڑنے سے آج منبر جنگ و جدال کا منظر پیش کرنے لگا، اور گھر ٹوٹ گئے، گھروں میں جنگ و جدال شروع ہو گئے کہ زبان سخت ہو گئی، زبان پہ قابو نہ رہا، میٹھا بول میں جادو ہے، یہ تو مثل مشہور ہے، میٹھے بول میں جادو ہے، کسی کو میٹھا بول بول کے دیکھو تو صحیح، کسی نے اگلے کو جلانا ہی مقصود بنایا ہوا ہے۔ پھر سورت آئے میں ہے، تو چار نمبر ہو گئے، پانچواں نمبر کیا ہے، اخلاص، اخلاص میں تصحیح نیت، اپنی نیت کو ہر وقت ٹھیک کرتے رہنا، ہر وقت ٹھیک کرتے رہنا، ہمیشہ ٹھیک کرتے رہنا، بار بار ٹھیک کرتے رہنا، یہ تصحیح کا مطلب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ٹور پہ آئے، بھاگ کیا، تو اللہ نے پوچھا کیوں آئے، بھاگے گا اللہ تربا اجل تو لے کر اللہ تربا علم اسلام کے ساتھ تو راضی ہو جائے، اور قول انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری نماز دعا، میری قربانی جانی مالی سب یا اللہ تیرے لیے۔ تو پانچواں نمبر اخلاص کا رکھا، تو یہ ترتیب محنت ہے، نقل و حرکت کے ساتھ، ہجرت کے ساتھ، جو دعوت چھٹا نمبر دعوت ہے، نقل و حرکت، یہ وہ بالکل ایک نرالی شان تھی جو بندوں صلی اللہ نے اپنے بندے الیاس پہ کھولی کہ نقل و حرکت کرتے ہوئے ان اعمال کی دعوت دو۔ یہ کام بالکل ذہنوں سے محو ہو گیا تھا اور مٹ گیا تھا اور بھول گئے تھے، پھر یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے تھے۔ اس پرانے سبق کو اس شخص نے زندہ کیا، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام، تو کوئی نئی بات نہیں لائے، پہلی صدی کی بات ڈھونڈ کے لائے، لیکن درمیان میں زمانہ گزر گیا، یہ نہیں کہ تبلیغ بند ہوگی درمیانی عرصوں میں یا دعوت بند ہوگی درمیانی عرصوں میں، دعوت چلتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، لیکن انفرادی طور پر، افراد، اجتماعات، مجموعے، پوری امت، پوری امت، یہ تصور 150 سال کے بعد ختم ہو گیا تھا، متوکل تک چلا ہے کسی نہ کسی درجے میں، ہارون، اصل تو ہارون رشید تک چلا ہے، ہارون کے بعد مامون نے تو فتنہ ہی کھڑا کر دیا خلق قرآن کا، وہ تو بالکل ہی گمراہی کی طرف چلا گیا۔ تو ہارون رشید تک کسی نہ کسی درجے میں اجتماعیت کی کچھ شکل باقی رہی، پھر تو بس ایسے امت پارا پارا ہوتی گئی، پھر ہر آنے والا دن اس کو بکھیرتا چلا گیا اور اس کی پتیوں کو اڑاتا چلا گیا، اور یہ سارا چمن آہستہ آہستہ پھل پھول پتیوں سے خالی ہوتا چلا گیا۔ لیکن چونکہ اسلام باقی رہنا تھا تو افراد ایسے پیدا ہوتے رہے، ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جو عالم کو للکارتے رہے اور اسلام کی آواز کو بلند کرتے رہے، لیکن باقی ساری انسانیت سارے مسلمان یوں چلتے رہے جیسے ان کے ذمے ہی کچھ نہیں۔ اس شخص اللہ کے نیک بندے نے پھر یہ آواز لگائی کہ تم سب کے ذمے ہے، ذمے ہے، ذمے ہے۔ اس بات کو پہلے اوپرا سمجھا گیا، کزر ان اخرج شپ اہو، ایسے کومپل نکلی قریب تھا کہ اکھڑ جائے، ہوا سے اکھڑ جائے، موسم سے اکھڑ جائے، آندھیوں سے اکھڑ جائے، بارش سے اکھڑ جائے، نہیں، فآذر ہو، پھر اس کو اللہ نے مضبوط کیا۔ فاستغلظ علی سوقہ، پھر اپنے وہ ساخ پر اپنے تنے پہ یہ درخت کھڑا ہو گیا۔ یوجب الزرع، جو آنکھوں کو بھانے لگا اور خوشنما بن گیا۔ تو یہ نقل و حرکت کا پیغام امت کو صدیاں ہوئی تھی، اجتماعی طور پر چھوڑ چکی تھی، تو میں انفرادی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اجتماعی کی نفی کر رہا ہوں۔ انفرادی طور پر تو امت کے بڑے بڑے افراد محنت کرتے رہے، کتنے ایک ایک فرد کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، سارا ہندوستان کا اسلام صوفیہ نے پھیلایا، نہ کسی بادشاہ نے پھیلایا ہے، نہ کسی حکومت نے پھیلایا، سب صوفیہ نے، اور سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر ہر تاجر، ہر ذمہ دار، ہر مسلمان، یہ بات میرے بھائیوں پھر زندہ ہوئی ہے بڑے زمانے کے بعد۔ تو اب یہ قرآن سے میں نے آپ کو ایک ترتیب محنت نکال کے دی ہے، یہ استنباط ہے، اور استنباط حتمی چیز نہیں ہوتا، حتمی نہیں ہوتا، لہذا اس کے مفید یا مضر ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ نتیجہ کرتا ہے۔ ایک دوائی پہ تجربہ ہوا، پہلے اس کو کھلایا گیا، اچھا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، پھر پتا چلا کہ اس کے تو یہ فائدے ہیں، تجربے کے بعد سامنے آئے گا، بھائی یہ سر درد کے لیے پانستان دے دو، پیناڈول دے دو، بھائی فوراً آرام آ جائے گا، بخار ہو گیا بھائی اس کو دے دو، بھائی ڈسپرین دے دو، ایسپرین دے دو، یہ ٹھیک ہو گیا بھائی۔ ایسے ہی میرے بھائیو، دین زندہ ہو یہ ایک حکم ہے، کیسے زندہ ہو اس کے لیے استنباط ہے، حتمی چیز کوئی نہیں۔ تو جب ہم میدان میں نتیجہ دیکھتے ہیں تو تبلیغ نے سب سے زیادہ نتیجہ دیا ہے، یہ کوئی خوش فہمی کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم تبلیغ میں جاتے ہیں اور ہمیں تبلیغ کے ذریعے سے دین کا تعلق ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ بصیرت کے ساتھ۔ فائدہ پہنچائے، عرب کے علماء کہتے رہے بدعت ہے، بدعت ہے، بدعا ہے، بدعا ہے، یہ کہاں ہے تین دن، کہاں ہے چلہ، کہاں ہے تین چلے، کہاں ہے سال، اور کہاں یہ گشت، اور کہاں یہ تعلیمیں ہیں، اس کو کہتے رہے بدعا، 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 جہل، جہل، جہل۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ کے بڑے علماء میں سے ایک، بڑے بڑے علماء میں سے ایک، جو اپنے حق گوئی اور تقوی طہارت میں انتہائی قابل اعتماد اور ثقہ، وہ مجھ سے خود کہہ رہے کہ میں خود تبلیغ میں گیا ہوں، کوئی چیز مجھے قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ہیں بھی سلفی علماء میں سے، اور ایسا علم ہے کہ ابن تیمیہ مشہور ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ابن تیمیہ مشہور ہیں، حکومت سعودی نے ان کو قید بھی کر دیا. پھر معافی مانگ کے ان کو رہا بھی کیا، خود ولید عبداللہ نے آ کے ان کی رہائی کا حکم دیا، اور دونوں نے وزیر داخلہ دونوں نے ان سے معافی مانگی. اور انہوں نے کیا کیا، عجیب کام کیا، بہت سے علماء قید میں ان کے ساتھ ہی تھے جو اہل حق تھے، ان کی جماعت بنائی اور ایک اپنی بیرک سے لے کر دوسری بیرک میں لے گئے، سارے تبلیغ کے اعمال کر کے دکھائے، کہنے کہ اب بتاؤ اس میں کون سی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور وہ پانچ برس رہے، ساری جیل پانچ وقت کی نمازی ہو، درس قرآن ہو رہا، درس حدیث ہو رہا، گشت ہو رہا، بیان ہو رہا، تعلیم ہو رہی، اور وہ قیدی دعا کریں بھائی ان کی قید پوری ہو، معافی نہ ہو. اور جب وہ رہا ہوئے تو ساری قید میں سوگ منایا گیا کہ ہے ہو. اور بھی علماء ہیں لیکن ایک عالم نے تھوڑا سا تبلیغ کا چسکا لیا ہے تو پھر پھر کے ساری جیل کو نماز پہ کھڑا کر دیا. سارے علماء بتاؤ کون سی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی. بھائی طریقہ تو ہر زمانے میں بدلتا رہے گا، میں نے کو بھی بتایا، یہ مدرسے کوئی پہلی صدی میں تھوڑے تھے، دوسری صدی میں تھوڑے تھے، تیسری صدی میں تھوڑے تھے، 403 ہجری میں پہلا مدرسہ بنا ہے، تو کیا مدرسے پھر بدعت ہو جائیں گے؟ جیسے مدرسوں کو بدعت کہنا بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے، ایسے ہی 3 دن چلا 4 مہینے کو بدعت کہنا ایسے ہی نادانی ہے. تو جو علماء اعتراض کرنے والے تھے جب نتائج سامنے آئے نتائج تو خود بخود معترف ہو جانے ہیں. ٹھیک، ایک گویا تھا مدینہ منورہ میں، گویا تو خود بتاتا ہے کہ سڑک پر کھڑا تھا کسی کے انتظار میں اور گٹار اس کے ہاتھ میں، تو عمومی گشت کرتے ہوئے جمع تھا، جو اس وقت کے بعد جب کام ابھی کھلا تھا بند نہیں ہوا، تو اس کو دعوت دی، تو وہ ویسے بھی نشے میں تھا، ناپاک بھی تھا، کہنے کا میں مسجد میں جاؤں گا تو اسی گٹار کے ساتھ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ آ جائیں. گٹار سمے تو اس کو مسجد ملے ہیں، اس کو ادھر رکھ دیا. کہا میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں ناپاک ہوں، لیکن میں بیٹھ گیا، میں نے ان کی بات سنی، مجھے اچھی لگی، میں نے 3 دن دے دیا. 3 دن میں گیا، اللہ نے میری زندگی بدل دی. تو ایک محفل میں کہیں میں شریک تھا تو اس میں کچھ علماء بیٹھے تھے، تو وہ پہلے انہوں نے مجھے دیکھا بھی تھا، مجھے سنا بھی تھا. کہنے کہ تو تو وہی نہیں، کہنے کہ ہاں. کہا تو کیسے بدل گیا؟ کہا جی میں اس طرح تبلیغ والوں کے ساتھ گیا. کہا وہ تو سارے جاہل لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے چلا گیا؟ کہا جی علم والے آئے کوئی نہ، جاہلوں کے ساتھ ہی جانا پڑا. پھر دوسرے کہنے کہ وہ تو سارے بدعتی ہیں، تو تم ان کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ کہا جی سنت والے آئے کوئی نہ، پھر بدعت والے لے گئے، میں کیا کرتا. کا اگر آپ کو سنت کے اتباع کا دعویٰ ہے اور علم کا دعویٰ ہے تو فرض تو آپ کا بنتا تھا کہ آپ مجھے توبہ کرواتے، آپ نے تو مجھے کبھی بات ہی نہ کی. جن کو آپ بدعت ہی کہہ رہے ہیں اور جن کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں، ان کی محنت سے اللہ نے میری زندگی کو بدلا. ایسے ہی انہوں نے کہا، ایک سعودی مدینے کا ایک نوجوان، اس کو 3 دن لگا، اس کی بڑی تبدیلی آئی. تو ایسے کسی عالم سے بات کی، انہوں نے کہا رہے یہ تو سارے بدعتی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، تم کہاں سے گئے؟ کہ اس کا ایسا دماغ خراب ہوا، انہوں نے کہا شکر ہے میں بچ گیا، میں پھنسا نہیں. اوپر سے اذان ہوئی، مسجد میں داخل ہوئے، جس جو نوجوان مجھے لے کر گیا تھا روزے کے لیے وہ بھی، اور یہ جو عالم جس نے مجھے کہا یہ بدعتی ایسے ایسے ہیں، یہ دونوں ہم تینوں اکٹھے ہو گئے قدرتی نماز کے لیے. تو ہم نے بھی نفل پڑھے اور اس لڑکے نے بھی نفل پڑھے. کہنے کا میں دونوں کی نماز کو دیکھتا رہا، اس عالم نے بھی 2 رکعت پڑھی اور اس نوجوان نے بھی 2 رکعت پڑھی جو مجھے لے کر گیا تھا تبلیغ میں. کہ دونوں کی نماز دیکھ کر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ عالم کو غلط فہمی ہے، یہ حق پر ہے. ایسی نماز تو اس نے بھی نہیں پڑھی جیسے اس نے پڑھ کے دکھائی، کہ یہ عالم کو غلطی لگی ہے. تو بھائی ہم یہ نہیں دعویٰ کر رہے کہ یہی طریقہ حق ہے باقی غلط ہیں، یہ تو مبنی بر خطا ہے. ہر طریقہ محنت جو قرآن و سنت سے اخذ کیا ہوا ہے وہ حق ہے، اس کے فوائد ہیں، ہماری اور درخواست ہے، ہماری درخواست عرض یہ ہے کہ اس سے زیادہ مفید طریقہ کوئی نہیں ہے اس وقت امت کو اس گرداب سے نکالنے کا، تو یہ بلا دلیل نہیں ہے، یہ بلا دلیل نہیں مدلل ہے اور بے اصل نہیں ہے، بے اصل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کس طرح ان 6 نمبروں کو قرآن سے حدیث سے اخذ کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے اخذ کیا، لیکن جو میں نے خود قرآن پاک کو دیکھا اور حدیث پاک کو دیکھا تو اس سے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ آیات مستدل ہیں، ان سے طریقہ اخذ کیا جا سکتا ہے. تو ایک استنباطی چیز ہے، استنباط کا پتہ چلتا ہے میدان میں جا کر، میدان میں آئے تو پتہ چلا تبلیغ نے میدان مار لیا ہے، اس کے اصول اتنے قریب چلے گئے ہیں قرآن و سنت کے کہ اس نے امت کے ہر طبقے کو کھینچ کر دین کے قریب کر لیا. تو اس لیے بھائیو اس وقت امت کو بڑی ضرورت ہے محنت کی، انسانیت گرداب میں ہے، کشتی بھنور میں ہے، جو اسے نکالے گا وہ محسن اعظم ہوگا. اس کے لیے 4 مہینے مانگنا، چلا مانگنا، یہ اس معیار کی، اس کام کے معیار کی بات ہی نہیں. جب مسلمانوں کی پوری زندگی اسلام سے بغاوت پر دلالت کر رہی ہو اس وقت تو بھائیو تن من دھن کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہو. اس لیے اب برائے مہربانی بھائیو ان باتوں پر غور فرمائیں اور سوچیں، صرف ایسے ہی اندھی عقیدت کے ساتھ تبلیغ میں نہ چلیں. چلو بھائی بلال مسجد چلیں، بلال مسجد چلیں، سوچ سمجھ کے چلیں کہ یہ اٹھے ہوئے قدم کہاں تک اثر کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کتنی ہدایت کا نظام وجود میں آ سکتا ہے، اس میں کوتاہی کتنے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے بھائیو آج اس بات کو پانی دینا بہت بڑا احسان ہے. 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ، سال لگاؤ، بات اس لیے ہی ہے تو ساری زندگی کا درد و غم بنانا ہے. پوری دنیا کے باطل ہمیں برباد کرنے تیار ہوئے، ہماری دنیا بھی بگڑ گئی، ہماری آخرت بھی بگڑ گئی، اور اس میں کچھ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، دنیا بھی بگاڑ دی، آخرت بھی بگاڑ دی. تو اس وقت اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کے بندوں کو کھینچ کھینچ کر اللہ اس کے رسول کے قریب کرنے کی محنت کی جائے، اس کا صلہ اللہ سے چاہا جائے، مخلوق سے نہ چاہا جائے. یہ غم اپنا غم بنا لے میرے بھائیوں، اس آہ پہ جو ملے گا وہ ہزاروں نفلوں پہ بھی نہیں ملے. آپ کی ہائے نکلے یا اللہ تیرے محبوب کی امت، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہائے ہزاروں نفلوں پہ قیامت کے دن بھاری ہوگی، یہ ہائے ہزاروں روزوں پہ قیامت کے دن بھاری ہوگی، لیکن خالی ہائے نہ ہو، ہائے کے ساتھ قدم بھی اٹھے ہو اٹھ رہا ہو. تو یہ آہ و بکا، یہ غم فکر، یہ درد و کرہن آپ کا سینہ اللہ کے نبی کے سینے کے مشابہ ہو جائے گا. جو درد و غم آپ کے سینے میں تھا اگر اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے سینے میں جاگ پڑا تو بس ہمارے بارے نیارے ہیں. تو جہاں کے اندر کا غم تھا پہ کوئی انسان دوزخ میں جانے نہ پائے، یہی غم ہم اپنا غم بنا لیں، رسک اللہ پہ کے وعدوں پہ چھوڑ دیں، مقابلے لگانے چھوڑ دیں، ضرورت کا کمائیں، ضرورت کا کھائیں، ضرورت کا پہنیں، ضرورت کا گھر بنائیں، باقی لگا دو سارا جھگی پھوک تماشا ویک والی بات ہے یہ، تو سب لگا دو بھائی.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی، فون نمبر 7237087.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، لیکن اللہ اپنی ذات میں کسی سبب کا پابند کوئی نہیں. ہمیں اسباب کا پابند بنایا اور اسباب کی پابندی کا مکلف فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے فیصلوں میں، اپنے قوت میں، قدرت میں، کسی سبب، کسی صورت، کسی بھی شکل کا وہ محتاج کوئی نہیں ہے. اولاد کے لیے شادی کا سلسلہ چلایا، خود بچہ دینا چاہا تو ایسی پاکیزہ، معصوم، پاک دامن بچی جس پر کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑی ہو، ایک ٹھونک سے اس کو بچہ دے دے. ہمارے لیے اتنے لمبے نظام بنائے ہوئے ہیں، لڑکی تلاش ہو رہی، منگنیاں ہو رہی، نکاح ہو رہے، شادیاں ہو رہی، پھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ اولاد عطا فرما. خود دینے کا ارادہ کیا تو جبریل آئے، حضرت مریم کے کرتے کو یہاں سے پکڑا اور یہاں پھونک ماری، پھونک یہاں پڑی اور 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا. یہ نہیں کہ ان کو 9 مہینے اٹھانا پڑا، ادھر پھونک، ادھر حمل. فحملته وہیں حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، وہیں وہ ایک دور جگہ میں آئی. فاجا اہل مخاض الى جذع النخلہ، وہیں ان کو درد زہ ہوا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی اور وہیں بچہ پیدا ہو گیا. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو بھی انسانی علم اور تجربات تھے، اللہ نے ان کو ایک دم توڑ کے اس کے خلاف کر کے دکھا دیا. اب وہ رو رہی ہیں کہ اب میں کیا کروں. یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، کس منہ سے شہر جاؤں، مر جاؤں. اچھا ہے پھر فرشت جبریل آئے، جاؤ جاؤ، لا تحزنی، غم نہ کر، تجال رب کے تحت کے سریا، چشمہ ہے، یہ کھجور کا تنا ہے، رزی الی کے بجز عن نخلا تساقط علی کے رطبا جنیا. کھجور تھی، اوپر سے اس کا، اوپر سے اس کے جو تھے شاخیں وہ کٹی ہوئی تھی، خالی تنا کھڑا تھا. تو اللہ نے ان کو تسلی کے لیے دوسری قدرت دکھائی، قدر اس کو ہلاؤ. جب حضرت مریم نے اس کو ہلایا تو اوپر سے ترو تازہ کھجوریں ان پر گرنی شروع ہو گئیں. یہ تسلی دی کہ تیرا رب بغیر مرد کے جیسے تجھے بیٹا دے رہا ہے، دیکھ اس کھجور میں پھل دینے کی کوئی صلاحیت نہیں پر یہ تجھے ترو تازہ کھجور کھلا رہی ہے، یہ تیرے رب ہی کا کرشمہ ہے، جا شہر کو. لوگ آئیں گے کہ یہ کیا کیا، تم سے کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میرا روزہ ہے، فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے بات نہیں کرنی. فاتت به قومها تحمل، بچہ گود میں آئی شہر میں، شور مچا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا. فاشارت الیہ، یوں ہاتھ رکھ، انگلی رکھی، میرا روزہ ہے، اس سے بات کرو. تو ایک دم پھر غصے کی لہر اٹھی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس معصوم بچے سے کون بات کرے، یہ کیا سمجھے. ان کی حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تیسری قدرت ظاہر ہوئی، حمل سے بچہ ہوا، بے شاخ کے تنے سے پھل نکلا، اور یہ تیسری قدرت آئی کہ وہ معصوم بچہ جس نے میں آنکھیں بھی نہیں کھولی، ایک دم اس کی زبان، آنکھوں کے کھلنے سے پہلے زبان کھلی اور ایک فصیح و بلیغ اس نے تقریر کی جو پوری کی پوری قرآن نے ویسے ہی نقل کر دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ اتنی لمبی تقریر اس نے کی، تاکہ میں اللہ کا بندہ، میں صاحب کتاب، مجھے نماز دی گئی، مجھے کتاب دی گئی، مجھے زکات کا حکم ملا، ماں کی اطاعت کا حکم ملا، نہ میں بدبخت ہوں اور نہ میں کوئی ظالم اور متکبر ہوں، میرے اوپر سلامتی ہے، موت، پیدائش پر بھی، موت پر بھی، اٹھنے پر بھی، یہ سب کچھ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تیسری قدرت کو ظاہر فرمایا. تو میرے بھائیو، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی قدرت کو خلاف اسباب ظاہر کر کے ہمارا ایک ذہن بنانا چاہتا ہے کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انسانی مشاہدے کو توڑا، آگ کا جلانا اور آگ کا گرم ہونا، جانے والے کا راکھ ہونا، یہ پچھلا تجربہ ہے آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام پر. یہاں کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں اور ان کو حکم ہو رہا ہے یا نار کونی بردن و سلاما، سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے بجھایا نہیں اور اسے شفاف کر دیا، اور جا کر ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی جا کے چارپائی پہ، سریر پہ، تخت پہ بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو صاف سفید کر دیا. تو باہر سے دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے آرام سے، یہاں تک کہ آذر کے منہ سے بھی نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، بڑا زبردست ہے تیرا رب. اپنے مظاہر میں، اپنی قدرت کے ظاہر کرنے میں وہ بادشاہ ہے، کسی سبب کا پابند نہیں. بے جان ڈنڈا 10 سال سے پتے جھاڑ رہے، ٹیک لگا رہے، کئی کام لے رہے، اور جو ہی ہاتھ سے پھینکا اور اس کے زمین کو چھوتے ہوئے ایک دم پھنکارتا ہوا سانپ بن کے اٹھا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَصْحَى، یا تو سانپ یا تو وہ لاٹھی، اور اگلے پل میں وہ سانپ بنا. حَيَّةٌ زہریلا، جانن فرتیلا، ثوبانن لمبا چوڑا، اجدہا، اس میں 3 مختلف قسمیں پیدا ہو گئیں. ایک سانپ ہوتا ہے جان، جو بڑا تیز دوڑتا ہے، ایک ہوتا ہے حیہ، جو بہت زہریلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ثوبان، جو لمبا چوڑا ہوتا ہے، پورا بکرا کھا جاتا ہے، کینیا کے جنگلوں میں ملتا، افریقہ کے جنگلوں میں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 متضاد صفتیں پیدا فرمائی. ثوبان تیز نہیں دوڑ سکتا، وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس میں زہر نہیں ہوتا، اور جان تیز رفتار ہوتا ہے، حیا زہریلا ہوتا ہے، ثوبان سست رفتار ہوتا ہے. لیکن وہ لکڑی ایک وقت میں تیز رفتاری میں جان کی طرح تھی، زہر میں حیا کی طرح تھی، لمبائی چوڑائی میں ثوبان کی طرح تھی. اتنا لمبا چوڑا ہو کر بھی وہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا جیسے وہ جان سانپ دوڑتا ہے، اور ایسا زہریلا تھا جیسے حیا ہوتا ہے، اور ایسا خوفناک تھا جیسے ثوبان اشتہا ہوتا ہے. اس نے یوں منہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک نظر پڑی اور ایسا بھاگے کہ لم یوقف، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہے، ایسا بھاگے. اب اللہ تعالیٰ اپنے کلیم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے کلیم، سب کچھ تیرا اللہ ہے، سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی تیری بغل کی لاٹھی تھی اور ابھی تیرے سامنے سانپ بنا اور بھاگ پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا، پکڑو. کہا نا کاٹے گا، میں نہیں پکڑتا. انکار کر دیا. کہا نہیں یا اللہ. اللہ نے پھر فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں. کہا نہیں یا اللہ، ڈر لگتا ہے، کاٹے گا، کھائے گا. کہا خذ فإنک من الآمنین، 3 دفعہ کہا، پکڑو، میں ضمانت دیتا ہوں، تجھے امن ہے، کچھ نہیں ہے. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. اللہ کی ضمانت پہ کھڑے ہوئے، اب وہ جو آ رہا لہرا رہا، پھنکار رہا، شورے برف رہے، تو پھر گھبرائے اور اپنے ہاتھ پہ چادر کو لپیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چادر بچا لے گی. کہنے لگے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں، کہ جو ہے تیرا اللہ ہی ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے، وہی سب کچھ. کہ چادر ہٹاؤ، چادر ہٹائی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑ لو، کہ منہ سے پکڑ، سامنے سے پکڑ. تو اس کی کھلے ہوئے لمبے لمبے نوکیلے دانت اور پھنکارتی ہوئی اور بلکھاتی ہوئی زبان، تو جو ہی انگلیاں منہ سے ٹکرائیں وہیں اللہ نے لاٹھی بنا کے دوبارہ ہاتھ میں پکڑا دیا. وہی لاٹھی، کوئی اور نہیں، اسی لاٹھی کو واپس کیا، وہ جو 10 برس سے ساتھ تھی اسی کو واپس کیا. وضم یدک الى جناحک، کا ہاتھ ڈالو ادھر، ادھر ڈالا، باہر نکالو. تخرج بیضاء من غیر سوء، باہر نکلا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا اور اس میں شوائیں نکل رہی. کہ تیرا رب جہان کو چمکانے کے لیے سورج کا محتاج نہیں، جہاں سے چاہے روشنی نکال کے دکھا دے. افزائش اور پیدائش کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، پتھر کو انسان بنا دے، انسان کو پتھر بنا دے، ساکت کو متحرک کر دے، متحرک کو ساکن کر دے. وہ اللہ اپنی قدرت میں لا محدود ہے، اپنے فیصلوں میں کوئی پابند نہیں ہے. وہ لطیف کو کثیف بنا دے، کثیف کو لطیف بنا دے، اوپر کو نیچے کر دے، نیچے کو اوپر کر دے، عزت سے ذلت نکالے، ذلت سے عزت نکالے، موت سے زندگی کے اسباب بنائے، زندگی میں موت کے اسباب ڈالے، بیمار کیا سکیں لا علاجوں کو صحت نصیب فرما دے، تنوں من طاقت زوروں کو پچھاڑ کے موت کی گھاٹی میں اتار دے، اس کے فیصلوں میں وہ آزاد ہے، کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے سامنے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہل تعلم له سمیا، ہے کوئی زمین آسمان میں جو اس کا ہمسر ہو؟ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، ہل تعلم له سمیا، مجھے بتاؤ کوئی ہے تمہارے رب کے مقابلے میں جو تمہارے رب سے ٹکر لے سکے، تمہارے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ نہیں نہیں، نہ کوئی زمین میں ہے نہ کوئی آسمان میں ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب بھی اللہ ہے، مغربین کا رب بھی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجه اللہ، شمال جنوب کا رب بھی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ آسمان کے اوپر بھی اللہ اور زمین پر بھی اس کی بادشاہی، سمندروں میں اس کی بادشاہی، پہاڑوں پہ اس کی بادشاہی، صحراؤں میں اس کی بادشاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ابن القیم جیسے محدث نے روایت کرنے کے لیے ایک نبی سے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے کہ مچھی بھی تیرے تن پہ بیٹھتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے بیٹھتی ہے، ایک مچھی کی حرکت پر بھی ہمارے رب کا ایسا قبضہ ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی سوائے اللہ کے امر کے۔ ابو جعفر منصور اپنے دربار میں بیٹھا، بڑا جابر آدمی تھا، بڑے ظلم کیے، ایک مکھی ناک پہ بیٹھی، اڑایا پھر بیٹھی، اڑایا پھر بیٹھی، اڑاتے اڑاتے وہ تنگ آ گئے، وہ پھر اڑ کے آ جائے، وہ پھر اڑ کے آ جائے۔ آخر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا تکبر توڑنے کے لیے بنائی ہے، کہ تو سمجھتا ہے کہ میں انسانوں کی گردنیں جھکا لیتا ہوں، ایک مکھی نے تجھے عاجز کر کے دکھا دیا۔ تو میرے بھائیو، زمین آسمان کا تنے تنہا مالک اللہ ہے، شراکت سے پاک ہے، مضاربت سے پاک ہے، وراثت سے پاک ہے۔ اوپر سلسلہ کوئی نہیں، نیچے سلسلہ کوئی نہیں، اوپر ماں باپ کوئی نہیں، نیچے بیٹا پوتا پڑپوتا کوئی نہیں، دائیں بائیں بھائی بہن کوئی نہیں، بالکل سمد ذات، سمد جس کے بغیر کسی کی نہ بن سکے، اور جو سب کے بغیر اپنا سب کچھ بنا لے، جس کے بغیر کوئی کسی کا کام نہ بنا سکے، اور جو سب کے بغیر اپنے سارے کام بنا لے، وہ ہے سمد۔ قریش نے کہا ہمیں باپ دادے پردادے کا سب نسب پتا ہے، تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ مذاق کیا، تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے قرآن بھیجا، ان سے کہو میرا نسب یہ ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، وہ سمد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کا ہم سر ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، کسی سے لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا، لا یحتاج الی شیء، کسی کا وہ محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، لا یعودہ شیء، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں، لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں، لا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی، لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اسے نفع نہیں پہنچاتی، لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لا یخفا علیہ شیء، کوئی چیز اس سے کہیں بھاگ کے کہیں چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر زمین میں ہو آسمان میں ہو اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ انہا ان تقم استعین، ڈرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا یضل ربی، بھٹکتا نہیں، ولا ینسا، بھولتا نہیں، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں، نہ کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ ضعیف نہیں، وہ کمزور نہیں، کمزور شراکت سے آدمی کمزور ہوتا ہے نا، نہیں نہیں نہیں، کل من الارض ومن فیہا، اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے، بولو کون ہے جس کی زمین ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی ہے دعوے دار کہ سب کچھ میرا ہے؟ فرعون کیا بیٹھا تھا، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریا میرے تابع چلتے ہیں، انہی دریاؤں میں اللہ نے غرق کر کے دکھایا کہ بدبخت تیرے تابع ہوتے تو ان میں ڈوب کے مرتا کیوں۔ کل من الارض ومن فیہا، بولو کس کی ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑتا سوائے اس کے، سیقولون للہ، کہتے ہیں اللہ ہی کی ہے، افلا تذکرون، اللہ کہتا ہے پھر اللہ سے شرماتے کیوں نہیں ہو، اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ خود سوچیں، جس کے گھر میں آدمی جا مہمان ٹھہرے اس سے تو نہیں لڑتا، گیا سے گیا بے ضمیر انسان بھی کہتا ہے اس کے گھر آئے بیٹھے ہیں، وہ اس سے بدتمیزی نہ کرو، اس کی روٹی کھائی ہے، اس کا پانی پیا ہے، اس سے بدتمیزی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زمین میری ہے اور تم اسی پہ ناچتے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ زمین میری ہے، اسی پہ بیٹھ کے شرابیں پیتے ہو، اسی پہ بیٹھ کے زنا کرتے ہو، اسی پہ بیٹھ کے سود کھاتے ہو، اسی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، جتنے بھی گناہ ہیں ان کو گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے، ارے میری دھرتی پہ بیٹھ کے میری نافرمانی کرتے ہو، افلا تذکرون، تمہیں یاد کیوں نہیں آتا کہ کس کی دھرتی ہے، کس کی زمین ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، یہ اس رب کی زمین ہے جس نے اس کو بچھایا جبکہ زمین کا ایک ڈھیلا نہ تھا، مٹی کا ایک ذرہ نہ تھا، اور اس رب نے بغیر مٹی کے ذرے کے، بغیر مٹی کے ڈھیلے کے اس زمین کو اپنے غیب سے، عدم سے نکالا، کوئی ایک ذرہ نہیں تھا جس کو بڑھایا، عدم سے نکالا، کچھ نہ سے زمین کا، والارض فرشناها فنعم الماهدون، کا میں نے زمین کا فرش بچھایا، کوئی ہے میرے جیسا بچھانے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا بچھانے والا؟ والارض فرشناها فنعم الماهدون الم نجعل الارض مهادا، زمین بچھونا کس نے بنا کے دی؟ الم نجعل الارض کفاتا، زمین کو زندوں مردوں کے لیے کس نے بنایا کہ اوپر زندہ نیچے مردہ؟ ام من جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ والارض بعد ذلك دحاها والارض وما طحاها جعل لكم الارض ذلولا والارض فراشا، یہ کون ہے جو قرآن میں صرف زمین پر اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتیں، صرف زمین، صرف زمین، فیصل آباد کی دھرتی جس پر ہم اکڑ کے چل رہے اور جس سے نکلی ہوئی غذاؤں کو کھا کر اسی کو للکار رہے اور جس کے دیے ہوئے خزانوں کو اسی کے خلاف استعمال کر رہے، صرف ایک زمین، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے میرے بندو زمین پہ ہی غور کر لو تو تم شرما جاؤ اور میری نافرمانی چھوڑ جاؤ، اسی میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، کبھی اپنے آپ کو بیٹھ کے سوچو، تصور کرو تو تمہیں اپنے اندر بھی بہت کچھ نظر آئے گا کہ میں کیا تھا اور میرے رب نے کیا بنا دیا. Thank you.